रवैया मिलता है कि हम पे ना बात करें, सारा का सारा कसूर अमेरिका की और वेस्ट की जो गलत और अनजस्ट और नाइंसाफी पे मबनी फॉरेन पॉलिसी है उसकी वजह से हो रहा है। तो ये जो डिलीमा है यहाँ तजिया करने वालों के लिए, चाहे वो अलकायदा का करें, कल वो आईसिस का करें, उससे पहले वो तालिबान का करें, उससे पहले किसी और ऑर्गेनाइजेशन का या बाद में करें, असल इश्यू ये है कि जो मुकम्मल मतलब जो ये आखिर क्यों बढ़ा, मामला तो बढ़ ही रहा है। और यहाँ हमने देखा कि मैंने बड़े मुझे अच्छी तरह याद है सेनेट के हियरिंग में चीफ ऑफ स्टाफ और यहाँ जितने भी होते हैं वो वहाँ पेश करते हैं कि अलकायदा शुमाली अमरीका, शुमाली अफ्रीका, अलकायदा अरब पेनिनसुला, अलकायदा एब्रिविएशन के साथ, जैसे कोई अलकायदा सुपर पावर है अमेरिका के मुकाबले में। इसी तरह आप ये आईसिस को पेश कर रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जो जो सोचना चाहिए वो ये कि क्या पॉलिसीज हैं, क्या रिएक्शन है, ओवरऑल दुनिया में अमन कैसे कायम हो सकता है, वो नाइंसाफी खत्म किए बगैर नहीं हो सकता और एजुकेशन के बगैर नहीं हो सकता। और जहां जहां कोई बड़ा जंगी एक्शन लेना है वहां भी लेना होगा, लेकिन इस तरह की कोई बैलेंस अप्रोच मुझे नजर नहीं आती।
ओके, आरिफ जमाल साहब आपकी जानिब मैं आना चाहूंगी। आपने सुना डॉक्टर जाहिद बुखारी साहब को, कहां तक उनसे इतफाक करते हैं और आप भी समझते हैं कि ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद जो तवक्कुआत रखी जा रही थी कि अमन आएगा या ये अलकायदा जो है, जिस तरह ओबामा साहब अपने कई खिताब में कह चुके हैं कि वो अलकायदा को बड़ी हद तक डिसमेंटल किया जा चुका है ख़ास तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, तो वो कहाँ तक दुरुस्त हैं उनके ये बयानात?
पहली बात तो ये कि जो ये साहब बोल रहे थे बुखारी साहब, मैंने इनको पूरा नहीं सुना, मैंने कुछ आखिरी बातें सुनी हैं शायद
जी। उनका ये कहना है कि ओसामा बिन लादेन की हलाकत के बाद ज़्यादा अमन जो है वो नहीं आया है, दहशतगर्दी जो है वो अब भी कायम है और ये कि अलकायदा ने मुख्तलिफ शक्लों में वो कार्रवाई कर रहा है अब भी।
जी ये तो मैंने आपके सवाल में सुन लिया था, लेकिन ये कि उन्होंने ये भी फरमाया कि कोई उम्मीद थी कि उसको मारने के बाद उसामा बिन लादेन को अमन आ जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल क्योंकि ऐसी बात थी कि किसी को ये वो नहीं था ख्याल कि उसामा बिन लादेन के बाद कोई अमन आ जाएगा। उसकी वजह ये है कि सब ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और एक बंदे को मारने से नहीं हल होगी, मगर उस बंदे को मारना जरूरी था क्योंकि ये एक वॉर चल रही है, एक टेररिज्म, ग्लोबल टेररिज्म और के खिलाफ, और उसमें वो एक की प्लेयर था। लेकिन ये है कि ये वॉर अभी भी जारी है और ये सबको पता था कि जारी रहेगी। दूसरी बात, ये बात दुरुस्त है कि उसामा बिन लादेन के मारने के बाद दुनिया में ज्यादा इंतशार फैल रहा है। उसकी वजह ये है कि मुसलमानों में जो रेडिकलिज्म है वो बढ़ रहा है और वो जिहादिज्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी और कोई वजह नहीं है। और जो मुसलमान मुल्क हैं जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है और कुछ मिडल ईस्ट के मुल्क हैं, वो इन मुजाहिदीन को, जिहादियों को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मदद कर रहे हैं। हम देखते हैं कि पाकिस्तान में लोग पब्लिकली इस्लामिक स्टेट को सपोर्ट कर रहे हैं मगर हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। इस्लामाबाद में बैठा हुआ मौलवी अब्दुल अजीज और उसके जो बच्चे बच्चियां हैं वो सारे कहते हैं इस्लामिक स्टेट आ जाओ हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द और उसकी जमात जमात उद्दावा वो इस्लामाबाद से लेकर खैबर और कराची तक दनदनाते फिरते हैं, कुछ कहने वाला कोई नहीं है। तो ये बातें जो हैं ये रेडिकलाइजेशन में बढ़ोतरी कर रही हैं और दुनिया में जो टेररिज्म की जो फिजा है उसको और बढ़ा रही है।
ठीक, ओके। ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान से, अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब।
जी
ब्रिगेडियर साहब, 5 बरस हो चुके हैं, हो गए हैं आज ओसामा बिन लादेन को हलाक किए हुए पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में। बताइएगा इन 5 सालों में क्या स्टेट लेवल पर, यानी जो पॉलिसीज़ है स्टेट की दहशतगर्दी के हवाले से, उसमें क्या तब्दीलियां आई हैं और आम लोगों की जो सोच है उसमें क्या तब्दीली आपको नज़र आ रही है?
2-3 चीज़ें तो शनाज बिल्कुल वाजे हैं। पहली चीज़ ये कि स्टेट लेवल के ऊपर यकीनन मामलात को ज़्यादा संजीदगी से लिया गया है और जो अच्छे और बुरे तालिबान का कॉन्सेप्ट पाया जाता था اس کو مسترد کر کے ہر دہشت گرد کو دہشت گرد ہی سمجھا گیا ہے.
حقانی نیٹورک کو بھی, حقانی نیٹورک اس کو بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں بیٹھ طالبان یا دہشت گرد؟
دیکھیے یہ نہ میرا نہ آپ کا فیصلہ کرنے کا مسئلہ ہے. حکومتی لیول کے اوپر کیا ان کی مسئلے ہیں, کیا ان کے پیش نظر اپنے مفادات ہیں, اس کے اوپر ہم رائے نہیں کر سکتے ہیں, کوئی اس پہ حتمی رائے نہیں دے سکتے, اپنا ایک ایویلویشن کر سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اس میں جو ایک سسپیشن پایا جاتا ہے افغانستان میں اور امریکن کے بعض حلقوں میں بھی کہ اس پرٹیکولر گروپ کو پاکستان جو ہے وہ کیوں ڈسمینٹل نہیں کر رہا, جو ان کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا, یہ عام روایت بات سننے میں آتی ہے. جبکہ پاکستان بڑی طور پر جواب یہ ہے کہ حقانی نیٹورک پاکستان میں نہیں ہے, ان کے جو مین مراکز ہیں جن میں سے سارے ایکشن ہو رہے ہیں وہ افغانستان کے اندر ہی موجود ہیں. یہ ہے اس وقت سرکاری پوزیشن اس کی. اب اس کے علاوہ حقائق کیا ہیں اس پہ ہم
حقائق جو ہیں وہ یہ بتائی جاتے ہیں کہ جب بھی مذاکرات ہوں پاکستان میں تو یہ لوگ جو قیادت ہے حقانی نیٹ ورک کی وہ کہیں نہ کہیں سے نمودار اس کو کر دیا جاتا ہے. ملا رسول کے بارے میں کہا جاتا ہے, ملا منصور کے وہ پاکستان میں ہی موجود ہیں اور یہی سے وہ کمانڈز جو ہیں وہ دیتے ہیں اپنے جنگجوؤں کو افغانستان میں. لیکن آپ والی بات کے حقیقت کیا ہے ظاہر ہے وہ کسی کو نہیں معلوم. جی آپ بتا رہے تھے بریگیڈیئر صاحب کے پانچ برسوں میں جو آئیڈیالوجی ایک طرح سے تھی القاعدہ کے حوالے سے بہت حامی تھے, ہم نے دیکھا کہ اس کی ہلاکت کے بعد کافی غائبانہ نماز جنازہ جو ہے وہ بھی مختلف شہروں میں پڑے گئے. ابھی کچھ جو ایکسٹریمزم ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی ہے؟ اور جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کی پالیسیز میں کافی چینجز آئی ہیں ان پانچ سالوں میں, تو اس کا امپیکٹ آپ کو کہاں تک نظر آ رہا ہے پاکستان میں؟
اس کا امپیکٹ یہ ہے کہ جو مینیفیسٹیشن ہے کھلم کھلا چیزوں کا اظہار, وہ اپنے جذبات کا اظہار جو لوگ جس طرح کھلم کھلا کیا کرتے تھے اور اس کا فائنل شیپ جو دہشت گرد کاروائی ہی ہوتی تھی. تو جب اسلام آباد اور لاہور جیسے شہروں میں بھی جو تحفظ کا احساس ہے وہ ختم ہو چکا تھا, تو اب یقیناً حالات بدرجہ بہتر ہیں. کہ اکا دکا دھماکے تو اب بھی ہوتے ہیں, جانوں کا نقصان یقیناً ہوتا ہے, لیکن اب وہ صاف ٹارگٹ سنتے ہیں, سکول پکڑ دیا, ہاسٹل پکڑ لیا, اس طرح کی چیز پکڑ لی, اور جو بڑے بڑے ان کے ٹارگٹس تھے جس میں مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز بھی شامل تھے, ایئر فورس کے بعض بیسز بھی شامل تھے, اس طرح کی کاروائیاں اب دیکھنے میں نہیں آ رہی. تو یقینی طور پر اس میں شرنکیج ہوئی ہے, یقینی طور پر ان کو بیک فٹ کے اوپر ڈالا گیا ہے. اور اس کو اب بعض لوگ اس پہ اگر اتفاق نہیں کرتے تو میں ان سے یہی پوچھتا ہوں کہ بھائی سورج چمک رہے ہیں تو اس کو دیکھ کے آپ ڈینائی نہیں کر سکتے, چمگادڑ کی طرح آنکھیں مت بند کرو اور دیکھو کہ ہاں جتنے پہلے دہشت گردی کی کاروائیاں تھیں اس میں بدرجہ تبدیلی آ چکی ہے اور اب دہشت گرد چھپتے ہیں. اور یقینی طور پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے پالیسی کی بھی اور فوج کی طرف سے جو ایکشن ہو رہا ہے اس کی بھی.
اوکے آپ کی جانب آنا چاہوں گی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں ابھی بھی بعض افریقی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ القاعدہ ہمیں فعال نظر آتا ہے, اور یہ بھی جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا اور عارف جمال صاحب نے بھی کہا کہ ایکسٹریمزم جو ہے وہ اب بھی پاکستان میں مختلف شکلوں میں موجود ہیں. القاعدہ اب بھی یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ مختلف ایفیلیٹس جو ہیں ان کے ذریعے وہ کاروائیاں کر رہا ہے, تو مختلف خاتمے کے لیے کیا کرنا ہوگا, کیا پالیسی اپنانی چاہیے؟
دیکھیں جو پہلی بات تو یہ ہمیں یہاں جو امریکن پالیسی میکرز ہیں یہ جو کاؤنٹر وائلنٹ ایکسٹریمزم کی پالیسی امریکہ میں بھی چلائے ہوئے ہیں, ہم نے ان سے بڑی ڈبیٹ کی ہے کہ یہ جو ہے نا کہ ایکسٹریمزم کے ایشو کو صرف مسلمانوں پہ مرکوز کر دینا یہ آپ کی پالیسی صحیح نہیں ہے. مطلب ایکسٹریمزم کی اگر بات میں اس پہ بھی آتا ہوں, ایکسٹریمزم کی بات کریں تو امریکہ میں اس وقت کیا کم ایکسٹریمزم ہے؟ یعنی اس وقت جو امریکہ میں
لیکن القاعدہ تو خود کہتا ہے, داعش خود کہتا ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ جہاد کے نام پہ کر رہے ہیں, وہ خود اس کو اسلام کا نام دے رہے ہیں, مذہب کا نام دے رہے ہیں.
اسی وجہ سے میں جو
بلکہ صدر اوباما کو تو آپ نے سنا ہوگا وہ بار بار کہتے ہیں کہ ریئل اسلام یہ نہیں ہے, وہ غلط استعمال اسلام کا کیا جا رہا ہے.
جیت. اسی لیے جب میں نے جب کہا کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھیں تھری پرونگ ہونا چاہیے نا پالیسیز. ایک تو یہ ہے کہ مسلسل ان کو آپ جو ان کا جو مین پریمسز ہے جو وہ قرآن و حدیث کو اور اسلام کا جو غلط استعمال کرتے ہیں اس پہ بڑے یعنی جو معتبر طریقے سے اس کو بھی ریفیوٹ کرنا چاہیے. مثلا یہاں ہم نے کیا, یہاں 120 جو امریکہ اور کینیڈا کے جو اسکالرز ہیں جو مسلمان لیڈرز ہیں انہوں نے جو داعش کا جو بیسک پریمسز ابو بکر بغدادی صاحب کا جو پورا نقطہ نظر ہے اس کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ پورا مسترد کیا اور وہ ایک پورا اوپن لیٹر جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پھیلایا گیا. تو اسی طرح کی یہ میں بھی اس میں شامل ہوں, میں نے بھی اس میں سائن کیا اور بھی 120 کے قریب جو.
لیکن ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب اس پہ سب متفق ہیں کہ داعش جو کر رہا ہے, القاعدہ اسامہ بن لادن نے جو کیا اسلام کے نام پر, وہ ریئل اسلام نہیں ہے. اسلام ایک پرامن مذہب ہے, یہ بات کی جاتی ہے. اب ان گروپوں کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے, کس طرح ان کا راستہ روکا جا سکتا ہے؟
تو وہی میں نے متفق تو ہیں لیکن اس بات کو قرآن, ایک تو ہے پانی کہنا ایک بات ہی, اسی کو قرآن اور حدیث کی بنیاد پہ ہی اس کو مسترد کرنا اور اس چیز کو نقطہ نظر کو پھیلانا. تو یہ بھی یہ کام ہے جو ایجوکیشن کرنے کا یوتھ کی اور پورے مسلمان دنیا میں کرنے کا ہے, یہ ایک کام ہے. دوسرا کام جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر امریکہ اور ویسٹ کی طرف سے یہ ہو کہ ان کی پالیسی نا انصافی, میں چھوٹی مثال بھی آپ نے خود ہی شروع کیا جب
جی
کہ پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج, پاکستان کی سیوک سوسائٹی اب کم از کم پچھلے 2 سال سے یکسو ہو کے اس طرح کے عناصر کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے.
لیکن امریکہ کا یہ موقف ہے کہ وہ انڈسکریمنیٹ وار آپریشن نہیں ہے.
نہیں, اب
بعض لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, بعض کو نہیں.
میری بھی سنیں نا, میری بھی سنیں, اگر یہ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہو رہی ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے, اس کو انکریجمنٹ کیسے مل رہی ہے, آپ F-16 پہ پابندی لگا رہے ہیں اور ابھی کانگریس اس کی امداد میں کٹوتی کر رہی ہے. حالانکہ سمبولک ہوں گے لیکن عام ایک آدمی کیا فرق اس میں نتیجہ کیا اخذ کرے کہ ادھر یہ کام ہو رہا ہے اور یہاں سے جو ڈیمانڈ مسلسل ہو رہی ہے وہ جو حرکت ہو رہی ہے, جو ایکشن ہو رہا ہے وہ اس طرح کا ایکشن ہو رہا ہے. تو میرا مختصر بات یہ ہے کہ ایک مسلمان معاشروں میں جو بھی اسلام کے نام پہ اور جو لوگ بات کرتے ہیں ان کو صحیح ایجوکیٹ بھی کرنا پڑے گا اور ویسٹ کی اور امریکہ کی پالیسیز میں بھی انصاف آنا نظر آنا چاہیے. اور اس کے باوجود بھی اگر کچھ عناصر ہوں کہ جو بالکل نہیں مانتے اور بالکل راہ راست پہ نہیں آتے, ان کے خلاف ایکشن بھی کرنا پڑے گا. لیکن لیبلنگ کر کے ابھی میں تھوڑا سا مجھے تعجب ہوا, عارف جمال صاحب سے نیو یارک سے جو بات کر رہے تھے ساتھی, وہ تو کوئی انڈیا کی لینگویج بول رہے ہیں کہ یہ ٹیررسٹ اور وہ ٹیررسٹ. پاکستان کے حالات تو بہت بہتر ہوئے ہیں لیکن جہاں جہاں ناانصافی ہے اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے, اس سے پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے. کشمیر میں ہے, فلسطین میں ہے, فلاں جگہ پہ ہے, تو اس میں بھی اصولی بات جاری رکھنی چاہیے. لیکن یہ ایجوکیشن, انصاف پہ مبنی پالیسی اور پھر جہاں ایکشن لینا ہو وہاں ایکشن بھی لیں, یہ رکھیں گے تو شاید آپ اس جو بھی سچویشن ہے اس سے ہم نکل سکیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. عارف جمال صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے جواب میں؟
یہ میں ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہتا ہوں, اگر میں نے صحیح سنا ہے تو زاہد بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ عارف جمال انڈیا کی زبان بول رہے ہیں.
بالکل انہوں نے یہی کہا ہے.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے, اپنے ورڈز وڈرا کرنے چاہیے. اگر یہ نہیں کہتے تو میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ جماعت دعویٰ کی اور القاعدہ کی زبان بول رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو بات مجھے ریڈیو پر پبلکلی کہہ رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اور اس کے کیا کانسیکوینسز ہونے چاہیے. میں ان کو اگر یہ واشنگٹن میں میں ان کو سو کرنے جا رہا ہوں.
ٹھیک, اوکے. تو آپ پھر یہ بتائیے گا کہ کیا جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت, ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب ہے لائن پہ اگر وہ جواب دینا چاہیں؟ جی وہ جا چکے ہیں میرے خیال, جی ساتھ ہیں. جی جی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, تھوڑا سا ہم ہٹ رہے ہیں ٹاپک سے.
نہیں نہیں میں مجھے خوشی ہوگی اگر یہ بات کرنا چاہیں, ضرور بات کرنا چاہیے. میں نے میرا مطلب یہ تھا کہ بھی اتنے لیبلائزیشن نہیں کرنے چاہیے ایشوز کو. جب یہاں ہم وائس آف امریکہ میں ڈسکس کرتے ہیں ایشوز کی بنیادوں کو, اس کی وجوہات کو, اس کے اثرات پہ کیسے ہم اثر انداز ہو سکتے ہیں اور مجموعی طور پہ اس سطح سے کیسے نکلیں.
جی, ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ پبلکلی ریڈیو پہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا کی زبان بول رہے ہیں.
میں مطلب اس میں نے ایک تاثر کا اظہار کیا تو اس میں انہیں کیا مطلب یہ کہ وہ بھی جواباً مختلف چیزیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. میں نے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا انہیں.
اوکے,
میں نے تو بتایا کہ داعش کے خلاف ہم نے جو خط لکھا میں نے اس پہ سائن کیا ہے اور میں نے اس پہ بڑی پورے جو یہ قرآن اور حدیث کا جو غلط استعمال ہو رہا ہے تشدد کے لیے اس کی ہم نے ہمیشہ سے بہت شدت سے مخالفت کی ہے.
جی, اوکے, بہت شکریہ.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کر دوں گا جہاد کا لفظ قرآن مجید میں ہے, جہاد ایک اسلامی ٹرم ہے, اس کو غلط معنوں میں نہ ادھر سے استعمال ہونا چاہیے نہ ادھر سے, یہ جہادزم اور یہ کر کے, اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. جہاد کے ٹرم کا تقدس بھی ہے, برقرار رکھنا چاہیے.
اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب, ہماری طرف سے اللہ حافظ. عارف جمال صاحب, یہ بتائیے گا کہ مغربی پالیسی کی ڈاکٹر زاہد بخاری صاحب نے بات کی ہے اور وہ ایک طرح سے الزام جو ہے مغربی پالیسیوں کو دے رہے ہیں آج کل جو دہشت گرد نظر آ رہے ہیں یا مختلف خطوں میں ممالک میں جو ہمیں دہشت گرد تنظیمیں نظر آ رہی ہیں, آپ یہ کہاں تک ان سے اتفاق کرتے ہیں اس کا پلیز جواب دیجیے گا. کہاں پہ لوپ ہولز ہیں اور کہاں پہ اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ جی عارف جمال صاحب, عارف جمال صاحب آپ ہمارے ساتھ ہیں؟ ان کی لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے, ہم دوبارہ ان کو لائن پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ بریگیڈیئر صاحب, اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے فوراً بعد ایک تحقیقاتی کمیشن جو ہے وہ بنائی گئی تھی کہ وہ اسامہ بن لادن کس طرح 5 سال پاکستان میں رہے, آیا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ تھا یا نہیں تھا, بہت سے کئی کوسچنس تھے جن کو انہوں نے ایڈریس کیا تھا کرنا تھا. وہ تحقیقات مکمل بھی ہوئی لیکن اس کی جو فائنڈنگس ہے اس کو شیئر کیوں نہیں کیا جا رہا ہے پبلک عوام کے ساتھ؟
دیکھیے, اس کی جو فائنڈنگ ہے نہ امریکہ کی جانب سے پبلک کی گئی ہے
جی,
نہ ہی حکومت پاکستان کی جانب سے پبلک کی گئی ہے, کیونکہ اس کے متعلق جو آفیشیل ویو پوائنٹ یہی سامنے آیا ہے کہ سرکاری طور پر اس بندے کو اسامہ بن لادن کو اگر کوئی پناہ ملی ہوئی تھی تو وہ ہائر اپس کے یعنی جو حکومت کے عہدیدار تھے بڑے ان کے علم میں یہ نہیں تھی. یہ انفرادی ایکٹ ہو سکتا ہے, حکومت پاکستان اس میں انوالو نہیں تھی, یہ وہ چیز ہے جو ہم تک پہنچی ہے. اب حقائق جو کیا ہیں یہ تو جب وہ اس کے کنٹینٹس کو پبلک نہیں کیا جاتا اس کے متعلق کوئی حتمی رائے نہیں دی جا سکتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی ایسی چیز ہو جو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ اثر انداز ہو سکتی ہو تو اس میں تو امریکہ کا یہ جو ایکشن ہی پاکستان کے حضور میں لینا ہے یہی ایک بہت بڑا ایک سٹگما ہے دونوں کے تعلقات پر. اور اس کے بعد اگر اس میں مزید اگر ان تحقیقات کے نتیجے میں کچھ بگاڑ کی صورت پیدا ہوتی ہو تو میرے خیال میں اس کو شاید ممکن اس وجہ سے اخفاء میں رکھا جا رہا ہو دونوں ملکوں کے قومی مفادات کے پیش نظر.
جی,
یہ میرا خیال ہے. لیکن حکومتی نقطہ نظر کیا ہے اور کس وجہ سے اس پبلک مکمل طور پہ نہیں کیا گیا یہ صرف کوئی حکومتی عہدیدار ہی شاید بتا سکے. اور میرا نہیں خیال کہ موجودہ حالات میں کوئی حکومتی عہدیدار بھی اس پوزیشن میں ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی فائنل اوپینین دے سکے. وہ اپنی ایویلویشن اپنی رائے دے سکتے ہیں اور وہ انہی لائنز پہ ہوگی جو میں نے عرض کیا.
اوکے, ٹھیک, واپس آپ کی طرف آتے ہیں. عارف جمال صاحب نے ہمیں دوبارہ جوائن کیا ہے. عارف جمال صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟
جی بالکل.
جی عارف جمال صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گی جس طرح ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ اب بھی پاکستان کے بعض حصوں میں افغانستان میں بھی کہا جا رہا ہے کہ القاعدہ جو ہے مختلف جو اس کے ایفیلیٹس ہیں ان کے ذریعے وہ کارروائی کر رہا ہے, بعض افریقی ممالک میں وہ ہمیں کافی حد تک ایکٹیو بھی نظر آ رہا ہے, یہ بتائیے گا کہ مکمل خاتمہ جو ہے وہ کس طرح ممکن ہے؟ امریکہ کی پالیسی میں کہاں پر تبدیلی جو ہے وہ ان کو کرنی چاہیے مغربی ممالک کو, اور خود مسلم کنٹریز جو ہے ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟
جی, بہت ساری پالیسی چینجز کی ضرورت ہے امریکہ میں بھی اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی, مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب تک مسلمان ملک جو ہیں جیسے کہ سعودی عرب اور پاکستان, میں نے پہلے بھی عرض کیا, وہ جب تک وہ چینج نہیں کرتے اپنی پالیسیز اور ان لوگوں کے لیے اسپیس جو ہے کم نہیں کرتے ان اپنی سوسائٹیز میں, یہ پرابلم جاری رہے گا. اور جہاں تک تو مسلمان امریکہ وغیرہ کے اور مغربی ممالک کا تعلق ہے, میرا خیال یہ ہے کہ ان ممالک کو ایک تو اپنی امیگریشن پالیسیز جو ہیں وہ ریویمپ کرنی چاہیے. کچھ ملک تو اب میرا خیال یہ سوچ بھی رہے ہیں اور اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ مغرب میں جو ملٹی کلچرلزم کی پالیسی تھی کہ ملٹی کلچرلزم اچھی چیز ہے, وہ ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ دہائیوں میں کہ وہ فیل ہو گیا ہے, تو اس پر بھی نظر آنے کی ضرورت ہے. جہاں تک تو ساؤتھ ایشیا میں القاعدہ کا تعلق ہے, وہ وہاں سے تقریباً ختم ہو گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ القاعدہ کی جو تھا وہ ایک عرب آرگنائزیشن کے طور پر جانا جاتا تھا. اسامہ بن لادن ہوا, ایمن الزواہری, جس میں بہت کم پاکستانی تھے اور بہت کم افغان تھے اور وہ آگے نہیں تھے. القاعدہ کی پالیسی یہ تھی کہ پاکستانی اور افغان جو گروپس ہیں جہادی, ان کے ساتھ افیلیٹ ہو جائے, لیکن وہ پاکستانی اور افغان جو گروپ ہیں وہ اپنی آئی ڈی جو ہے لوکل وہ برقرار رکھیں گے. مگر آئیسس جب سے آئی ہے ان کی پالیسی یہ ہے کہ جو پاکستانی افغان گروپ ہیں وہ اپنے آپ کو اسلامک اسٹیٹ ہی کہلائیں, جس کی وجہ سے اس میں اس کو بہت زیادہ کامیابی مل رہی ہے اور وہ روٹ پکڑ رہی ہے.
جی, عارف جمال صاحب اور بریگیڈیئر حامد سعید صاحب, آپ دونوں ہمارے ساتھ رہیے. نیکسٹ سیگمنٹ میں یہاں پہ جو خبریں گردش کر رہی ہے کہ پاکستان کے لیے امریکی جو امداد ہے اس میں کٹوتی پر غور کر رہی ہے کانگریس, اس پہ ہم بات کریں گے, اس کی وجوہات بھی ہم جاننا چاہیں گے, اور یہ خبر جس صحافی نے بریک کی ہے انور اقبال صاحب, ان کو بھی ہم اسکائپ پہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے, لیکن ہمیں کہا جا رہا ہے کہ بریک پہ جانے سے پہلے کافی دیر سے کالرز ہیں لائن پہ, ان کو ہم مختصراً سنتے ہیں. مرید خان میاں والی سے, جی السلام علیکم مرید خان.
کہوں کہ ایک آدمی میلے میں گیا اور وہاں اس کا کھیس چوری ہو گیا, واپسی پر اس سے کسی نے پوچھا کہ بھائی میلہ کیسا تھا, تو اس نے جواب دیا کہ میلہ کیا تھا, میرا کھیس چوری کرنے کا ایک بہانہ تھا. جناب اعلیٰ, یہ پاکستان کو اور مسلمان ملکوں کو تباہ کرنے کا ایک بہانہ تھا, یہ بش سینئر کا ورلڈ آرڈر تھا جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے, وہ بھیک مانگتے پھرتے ہیں. اس لیے امریکہ کو چاہیے کہ وہ کیا دہشت گردی ختم
جی. بہت شکریہ کال کرنے کا, لیکن اگر یہ جی یہ اگر بہانہ تھا تو آپ کی جو فوج ہے یا آپ کی اس وقت کی حکومت اور اس وقت جو حکومت ہے وہ پھر شاید اس کو رد کرتے اور وہ تحقیقاتی کمیشن نہ بناتے اسامہ بن لادن کی ایبٹ آباد میں موجودگی سے متعلق اور امریکی کاروائی سے متعلق اس کے خلاف باقاعدہ کمیشن بنایا گیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اس اسامہ کی موجودگی اور اس کے خلاف امریکی کارروائی کو کبھی رد نہیں کیا. بہت شکریہ کال کرنے کا. خان اکبر افریدی صاحب کوہاٹ سے, السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی.
جی سر,
ڈاکٹر بخاری صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے, دنیا میں ظلم زیادتی اور امریکہ کا کمزور ملکوں پر چڑھائی, جیسے کہ ساتھ پانچ چھ ملکوں نے تباہ کر دیے اور ملکوں کا کنڈرات بنانا, اسی دنیا میں امن آ ہی نہیں سکتا. اب تو یہ امریکہ ہی کنڈر بننا چاہیے امریکہ کو.
جی بہت شکریہ کال کرنے کا, بہت شکریہ. محمد وسیم بلوچستان سے, جی السلام علیکم.
تو آپ بھاگ جاتی ہیں.
جی محمد وسیم, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, پلیز آپ مختصر رکھیں اپنی رائے کو. بلوچستان سے محمد وسیم صاحب, السلام علیکم. جی
السلام علیکم.
جی السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں؟
میں جی عمران بول رہا ہوں جی, احمد آباد سے.
جی سر السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اچھا جی دیکھیں ابھی جو بات ہو رہی تھی اسلام کی, اگر ہم اسلام کی بیسک کلچر کو دیکھیں, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اسلام کا کبھی یہ پروپیگیٹ نہیں کرتا اور نہ اس پہ فوکس کرتا ہے کہ بھائی کہ آپ کسی پہ ظلم کریں یا کچھ کریں. اگر ہم جب اسلام بیسک نہیں کرا تو اس کو پرسپشن ایک غلط ڈیولپ کی جا رہی ہے مغرب میں کہ اسلام کے لوگ جو ہیں, اگر کوئی بھی اٹھ کے یہ کہہ دے کہ جی کہ میں اسلام میں مسلمان ہوں اور وہ ٹیررسٹ بن جاتا ہے, تو اس کو اسلام کے ساتھ نتی نہیں کرنا چاہیے جو کہ اس وقت کیا جا رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, ایسٹ تیمور میں چلے جائیں یا سوڈان میں چلے جائیں, تو وہاں پہ جو کرسچنز نے کیا اور ایسٹ تیمور کو آپ نے علیحدہ کروایا, سوڈان کو آپ نے ڈیوائڈ کروایا, وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ انتہا پسند نہیں تھے؟
اوکے ٹھیک, یہ ہم رکھتے ہیں عارف جمال صاحب کے سامنے. لیکن آپ ہمیں بتائیے کہ ان پانچ سالوں میں عمران صاحب ایبٹ آباد میں آپ رہتے ہیں, کچھ تبدیلی جو, اوکے ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے. عارف جمال صاحب آپ جواب دینا چاہیں گے؟
ہمارے بڑے اہم ایشوز سوال اٹھائے گئے ہیں سوالوں میں, ایشوز ہیں ان سوالوں میں. پہلی بات تو یہ کہی جا رہی ہے جو پہلے بھی کمنٹیٹرز نے کہا کہ اصل میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میں ان کو جواب بڑی ایزیلی دوں گا ایک سوال پوچھ کے, کہ اگر یہ امریکہ کی فورن پالیسی یا انگلینڈ کی فرانس کی فورن پالیسی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں جو دہشت گرد ہے جو اسلام کے نام پہ شیعہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں ہزاروں کو, وہ اس کا فارن پالیسی امریکہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور یہ بتائیں کہ جو دہشت گرد پاکستان میں اور دنیا میں احمدیوں کو قتل عام کر رہے ہیں, ٹارچر کر رہے ہیں, اور جو مسلمان عورتوں کو اس لیے قتل کر رہے ہیں کہ وہ دوسرا مغربی لباس پہنتی ہیں اور وہ جو مغربی کچھ جو ویلیوز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہیں, ایجوکیشن کرنا چاہتی ہیں, ان کو جو قتل عام ہو رہا ہے اسلام کے نام پر, بتائیں کہ اس کا فارن پالیسی کے ساتھ کیا تعلق ہے مغرب کی؟ بوکو حرام تو یہ کہتا ہے کہ جو مغرب کی تعلیم لیتا ہے وہ حرام ہے, اسی لیے اس کا نام بھی بوکو حرام ہو گیا. تو بتایا جائے کہ اس کا امریکہ کی فورن پالیسی کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے.
ٹھیک, اوکے, بہت ویلڈ کویسچنس آپ نے اٹھائے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو لسنرز ہیں وہ ضرور اس پہ سوچیں گے, جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. بریگیڈ صاحب آپ, عارف جمال صاحب دونوں ہمارے ساتھ رہیے, اس وقت ایک مختصر بریک لے کے ہم واپس آتے ہیں. جی,
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیا صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلاموفوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں, لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث.
ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
سامعین, ایک دفعہ پھر پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید, جو آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے براہ راست اور دیکھ بھی رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ہیں دہشت گردی سے متعلق کئی کتابوں کے مصنف عارف جمال صاحب, نیو یارک سے ہمیں آپ نے جوائن کیا ہے, اور ہمارے ساتھ ہیں ایم آئی کے سابق سربراہ اور ویل نون ڈیفینس انالسٹ بریگیڈیئر حامد سعید صاحب. اس وقت ہمیں ڈاکٹر شکیل افریدی کے سابق وکیل لطیف افریدی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں. جی اب بھی بتایا جا رہا ہے کہ سابق نہیں ہے بلکہ اب بھی وہ ون آف دا وکیل ہے ڈاکٹر شاہد افریدی کے. آپ سے عارف جمال صاحب پہلے سوال میں یہ کرنا چاہوں گی کہ 2011 میں اسامہ کی ہلاکت کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ مسلسل پاکستان کی امداد میں کمی کر رہا ہے, وجوہات کیا ہیں؟
یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے امداد دی جا رہی تھی 9/11 کے بعد وہ مقصد کہیں پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا. وہ مقصد یہ تھا کہ پاکستان امریکہ کی اور مغربی دنیا کی مدد کرے اسلامک ٹیررزم کو ختم کرنے میں, لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان نے ایسا نہیں کیا. وہ امداد تو لیتا رہا لیکن جو جہادی پارٹنر تھی ان کو وہ ریٹنائز بھی کرتا رہا, جیسے کہ جماعت الدعویٰ ہے, لشکر طیبہ ہے, جیش محمد ہے اور تمام جو ہیں حزب المجاہدین, یہ سب پارٹیاں جو ہیں یہ پاکستان میں بالکل اسی طرح کام کرتی رہیں جب جیسا کہ یہ 90 کی دہائی میں کام کرتی رہی. صرف یہ تھا کہ یہ پبلسٹی نہیں کر رہی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ ذرا اپنا کلیم کم کر دیے تھے ان پارٹیوں نے, تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کچھ ایکشن ہو رہا ہے لیکن ایکچولی ایکشن نہیں ہوا. ہاں یہ ضرور ہے کہ پاکستان نے امریکی القاعدہ کے ممبروں کو پکڑنے میں کافی مدد کی ہفتوں میں یا مہینوں میں, اس وہ بھی ٹھنڈی پڑ گئی. تو اس لیے یہ ہے کہ پاکستان پر بہت زیادہ پریشر ڈالنے کے پتا یہ چلا کہ کچھ نہیں ہو رہا, تو پھر پچھلے 5-4 سال میں امداد میں بھی کمی شروع کر دی کہ اگر ہم پیسے دے رہے ہیں اور اس کا مقصد کچھ نہیں حل ہو رہا تو پھر پیسے کیوں دیے جائیں.
جی اوکے, بریگیڈیئر صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ پاکستان جو کر رہا ہے اس سے نہ صرف امریکہ بلکہ باقی جو مغربی ممالک ہے عالمی برادری وہ مطمئن نظر نہیں آتا. وہی حقانی نیٹ ورک کا ابھی تک ایک واحد نام بھی سامنے نہیں آیا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے ملٹری اس میں اس کو مارا گیا ہو. اس کے علاوہ ڈاکٹر شکیل افریدی جو ہے اس حوالے سے بھی کئی کوئسچنز جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں. اس کو امریکہ میں ہیرو کا سمجھا جاتا ہے جبکہ پاکستان میں اس کو غداری کے مقدمے میں اور باقی مقدمات ان کے خلاف درج کر کے ان کو اس وقت بھی وہ جیل میں موجود ہے. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
پہلی چیز شکیل افریدی کے متعلق, پاکستان کا ایک قومی نقطہ نظر ہے اور اس کو غدار ہی سمجھا گیا اور بائی اینی سٹینڈرڈ وہ غدار ہی ہوگا. ہم مجھے یقین ہے اگر امریکی شہری بھی کوئی ایسی حرکت کرتا تو اس کو غدار ہی سمجھا جاتا. اور اس کے لیے پہلی ٹوکن جو امریکہ کی طرف سے ریئیکشن سامنے یہ آیا کہ جب اس کو 33 ایئرز سزا سنائی گئی تو 33 ملین ایگزیکٹلی اتنی کم کی کٹوتی کر دی گئی پاکستان کی امداد میں. انور جمال صاحب سے میں پہلی بار ان کو سن رہا ہوں.
عارف جمال صاحب ہیں ہمارے ساتھ. عارف جمال صاحب,
ہاں مجھے سوری میں نام غلط بول گیا. تو مجھے یہ گزارش ہے کہ جب ایک آپ انٹرنیشنل فورم کے اوپر ایک رائے کا اظہار کرتے ہیں تو اس میں پریجوڈسز سے وہ اس کو ساتھ ہونا چاہیے. آپ ضرور اپنے نقطہ نظر کا خیال اپنا اظہار کریں, لیکن اگر یہ کہیں کہ پاکستان نے کچھ بھی نہیں کیا تو میرے خیال میں یہ بڑے غلط وقت پہ غلط
سب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے اور آپ کو بھی ہم یہ موقع دے رہے ہیں. میرے خیال میں ذاتی جو کرٹیسزم ہے وہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے تھوڑا سا ہٹ کے آپ اپنی انالیسز اگر ہمیں دے دیں. اور یہ صرف عارف جمال صاحب نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ وہ کانگریس مین جو ہیں وہ جن خدشات کنسرنز کا اظہار کر رہے ہیں وہ اسی کی بیسس پہ وہ انالیسز پیش کر رہے ہیں.
اگریڈ, چلیے ٹھیک ہے. میری گزارش یہ ہے کہ گزشتہ 3-4 سال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جتنا اسٹرانگ ایکشن لیا گیا ہے اگینسٹ دی ایکسٹریمسٹ اینڈ ٹیررسٹ, یہ پہلے ماضی میں کبھی نہیں لیا گیا. تو اس غلط وقت کے اوپر اگر امداد میں کٹوتی کی جاتی ہے تو یہ بہت غلط سگنل ہوگا. یہ امریکن گورنمنٹ ہیز بین ال ایڈوائزڈ, کسی نے یہ مشورہ دیا, غلط مشورہ دیا کہ پاکستان جب بہت سنسیئر اچھی ایفرٹس کر رہا ہے تو اس کو آپ آئیڈینٹیفائی کرنے اور ایکنالج کرنے کے بجائے امداد میں یہ غلط سگنل ہے کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ کیا ہے جائے کھڈے وہ دیٹ, اور پشنگ دیم اگینسٹ دی وال کے بیانڈ دس جو کہ وہ جو ان کی اہلیت یا صلاحیت نہیں ہے وہ آپ کرنے پر مجبور کریں گے تو یہ اس سے حوصلہ شکنی ہوگی ان اس پالیسی کی جو پاکستان نے موجودہ طور پر اپنائی ہوئی ہے. اور یہ بھی بالکل واضح ہونا چاہیے کہ پہلے ہر ملک کا اپنا ذاتی مفاد ہوتا ہے. پاکستان اگر دہشت گردوں کے خلاف ایکشن لے رہا ہے تو امریکہ کی فیور میں نہیں کر رہا, اپنے ملک کی فیور میں کر رہا ہے, بیکاز وی وانٹ ٹو ہیو اے سیکیور پاکستان. پاکستان سیکیور ہوگا تو تبھی ہم سرخرو ہو سکیں گے. جب پاکستان کے اندر ہمارے اپنے شہری محفوظ نہیں ہوں گے تو ہم باہر کسی اور پالیسی کے پاس کیا کر رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ خیال کرنا کہ جی پاکستان جو ہے وہ دل و جان سے اس میں ایکشن نہیں لے رہا, جن صاحب نے اس کا خیال کا اظہار کیا ہے یا تو وہ پاکستان کبھی آئے نہیں ہیں یا انہوں نے پاکستان کے حقیقی حالات تین سال پہلے والے اور ابھی والے ان کا مشاہدہ یا کمپیریزن نہیں کیا, ورنہ یقیناً وہ اپنی ان کی رائے اس سے مختلف ہوتی جس کا وہ انہوں نے اظہار کیا ہے. ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ ہے کہ تین سال پہلے حالات کیا تھے اور ابھی تین سال کے بعد حالات کیا ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ سورج نکلا ہے اور سورج چمگادڑ کو دکھائی نہیں دیتا, باقی تو سب کو دکھائی دیتا ہے. تو ہم تو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سورج نکلا ہے اور وہ کلیئر کٹ اس کے رزلٹ سامنے آ رہے ہیں.
جی آپ کا پوائنٹ آ گیا,
ڈینائی کرے تو میرے خیال میں یہ بالکل انجسٹ ہوگا.
آپ کا پوائنٹ بالکل بریگیڈیئر صاحب آ گیا. ہم لطیف افریدی صاحب جو ہیں, شکیل افریدی, ڈاکٹر شکیل افریدی کے اپلائر ہیں, ان کی جانب جانا چاہیں گے, لیکن یہاں عارف جمال صاحب جو ہیں ان کے پاس جانا ضروری ہے. عارف جمال صاحب, پاکستان کا یہ موقف جو ہے وہ سامنے آ گیا, بریگیڈیئر صاحب نے جو بات کی ہے مور اور لیس یہی بات جو ہے پاکستان ہی کی حکومت بھی کر رہا ہے. رانا افضل صاحب ایم این اے ہیں, انہوں نے بھی کہا ہے آج کے پاکستان جیسے طاقتور ملک کو ڈاکٹر شکیل کے ایشو پر پاکستان سے بارگین جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اور ساتھ یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ شکیل افریدی جو ہے اس نے پاکستان کی قانون کی خلاف ورزی کی ہے, اس لیے اس کے خلاف یہ کیس جو ہے بنایا گیا ہے. جی آپ کے کمنٹس.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ شکیل افریدی والا کیس بڑا انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے, اگر تو شکیل افریدی نے پاکستان کے کسی قانون کی خلاف ورزی کی ہے یا پاکستان کا وہ غدار ہے, تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیسی تھی کہ اسامہ بن لادن کو اپنے پاس اس کو پروٹیکٹ کرنا اور اس کے جو مشن ہے اس کو اس کو جاری رکھنا کرنا. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے, شکیل واقعی وہ غدار ہوگا, مگر یہ امریکہ کی اور دنیا کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ اس قسم کے لوگوں کے مشن میں کسی قسم کی مدد کی جائے. جو کام حکومت پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ شکیل افریدی نے کیا, اور وہاں کی حکومت کو, اس وقت کی حکومت کو, اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے تھا, نہ کہ اس کو قید کر دینا اور اس کو ٹارچر کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ یونائٹیڈ نیشن ہو یا یونائٹیڈ اسٹیٹس ہو یا مغرب ہو یا یورپ ہو, سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے اور گول ہے کہ یہ جو اسلام دہشت گرد ہیں ان کو ختم کیا جائے. اور اسامہ بن لادن کو قتل کرنا پانچ سال پہلے اسی کا ایک حصہ تھا. یونائٹیڈ نیشنز کے تحت کہ جس کا پاکستان ممبر ہے, یہ پاکستان کو کرنا چاہیے تھا. اور میرا خیال ہے کہ اس کیس میں پاکستان بری طرح ایکسپوز ہو رہا ہے.
ٹھیک, اوکے. آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان خود بار بار کہتا رہا ماضی میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت سے پہلے بھی کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا اتحادی ہے, اور ایسے میں اگر کسی فرد نے اسی دہشت گردی کے جو سربراہ تھے اسامہ بن لادن, اس کو اس کا کوچ لگانے یا اس کو ہلاک کرنے میں مدد کی ہے, تو وہ اگر امریکہ کا ہیرو ہے تو پاکستان کا بھی ہیرو اسے ہونا چاہیے تھا. یہ آپ کا پوائنٹ تھا, انٹرسٹنگ. ابھی ہم چلتے ہیں لطیف افریدی صاحب, آپ کی جانب ہم آنا چاہیں گے. اور آپ سب سے پہلے ہمیں یہ بتائیے گا کہ اس وقت ڈاکٹر شکیل افریدی کا جو کیس ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے, کہاں پہ وہ سٹینڈ کرتا ہے؟
شکیل افریدی کے کیس میں 19 مئی, اسی مہینے 19 مئی کی تاریخ مقرر ہے, اور اس میں لوور کورٹس کا جو ریکارڈ ہے پولیٹیکل اے پی اے کا, وہ ریکارڈ تقریباً 1.5-2 سال سے نہیں آ رہا ہے, اور ان دو عدالتوں کے درمیان 1.5-2 کلومیٹر کے سے زیادہ فاصلہ نہیں ہے. شہر کے اندر عدالتیں ہیں फाटा ट्राइब्यूनल भी यहीं पर है, एक ये खैबर भी बाड़ा जो है वो भी यहीं पर है और कमिश्नर भी यहीं पर है, लेकिन दो साल में वो रिकॉर्ड नहीं पहुंच रहा है, नहीं भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये है कि इंटेंशनली वो ऐसा किया जा रहा है कि शकील अफरीदी को जेल में रखा जा सके। दूसरी बात ये है कि शकील अफरीदी के केस में अनफॉर्चुनेटली इन्होंने उसको करार दिया है कि ही वाज रेजिंग वार अगेंस्ट द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और उसने गद्दारी की है। अभी भी मैंने किसी ब्रिगेडियर साहब के ये
ब्रिगेडियर हामिद सईद साहब
जी सुन लिए, वो समझ रहे हैं कि उन्होंने गद्दारी की है और इस गद्दारी में वकालत पर, डॉक्टर शकील के वकालत पर हमारे मेरे एक भतीजा लगता था, मेरे कजन का बेटा था अमीरुल्लाह अफरीदी को कत्ल किया गया, टारगेट किलिंग के जरिए कत्ल किया गया, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी, किसने कत्ल किया आजकल पता नहीं चला, न तफ्तीश हो रही है न पता चला न होता है। तो बात यह है कि एक आदमी सारे पाकिस्तान के खिलाफ कैसे वार वेज कर सकता है, और अब दूसरी बात यह है कि अगर उसामा बिन लादन जो है मफरूज था इंटरनेशनली रिक्वायर्ड कि ये आदमी दुनिया के लिए खतरा है, अगर उसको शकील अफरीदी ने फेस किया है, बाकी हमने पाकिस्तानी हुकूमत हमें वो असल हकायक भी नहीं कौम के सामने रख रही है, तो अगर उसने ये उसामा बिन लादेन को ट्रेस किया है, उसको मालूम किया है और उसके नतीजे में वो मारा गया है, तो बात ये है कि इस बैन अलाक़वामी में मफरूर को पाकिस्तान के एक छावनी के अंदर रखने का क्या जवाब था, उसको किसने रखा, उसको क्यों रखा, जबकि सारी दुनिया उसके खिलाफ था, और अगर डॉक्टर शकील ने उसको डिस्कवर किया, उसको मालूम किया, तो आया ये पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ वेजिंग वार है, क्या पाकिस्तानी हुकूमत को एक जंग से बचाने का एक अमल है कि जंग को पाकिस्तानी सरजमीन पर जो अलकायदा और तालिबान और दूसरे लोगों का जंग है और जिसका बानी उसामा बिन लादेन था, तो क्या ये जंग को खत्म करने का कदम था या पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने का कदम था? मंतिकी तौर पे तो लगता ऐसा है कि उसामा बिन लादेन को वहां रखना गलत था, और अगर इसको किसी ने मालूम किया है हमें नहीं पता, हुकूमत पाकिस्तान जरूरत करे कि ये मालूमात कौम के सामने रखे, तो फिर अगर डॉक्टर शकील ने गद्दारी की है तो उस पर एक बाकायदा अदालत के तहत हाई ट्रेजन केस जारी है, और ये सब मुख्तलिफ हीलों बहानों से दो साल में फाइल न भेजना और ये करना वो करना, ये मेरे ख्याल में न मुनासिब है, जुडिशली मुनासिब नहीं है, और कानूनी लिहाज से आईनी लिहाज से जबकि उस बंदे के आईनी हुकूक है, ये मुनासिब नहीं है कि उसका केस खत्म करने नहीं दिया जा रहा है।
ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया लतीफ़ अफरीदी साहब आपका। हमें अनवर इकबाल साहब ने ज्वाइन किया है और हम सामीन जैसा कि आपको बता रहे थे कि अनवर इकबाल साहब ने ये खबर ब्रेक की है, किसी और मीडिया आउटलेट में ये हमें नज़र नहीं आ रही है, पाकिस्तान का जो अखबार है डॉन उसमें अनवर इकबाल साहब की तरफ से ये खबर जो है दी गई है कि यहाँ अमरीकी कांग्रेस जो है पाकिस्तान की इमदाद में कटौती पर गौर कर रहा है, और ये इसका जो मकसद है वो यही है कि पाकिस्तान पर डॉक्टर शकील अफरीदी की रिहाई के लिए दबाव डाला जाए। अनवर इकबाल साहब आपको आवाज़ आ रही है जी, अस्सलाम वालेकुम, आप इस रिपोर्ट के बारे में हमें मज़ीद बताइएगा और ये सोर्सेज के बारे में भी अगर आप हमें बताएं।
देखें, सोर्सेज के बारे में तो खैर आपको क्या बताऊं, लेकिन आप अगर स्टोरी पढ़ें तो उसमें तो बाज़ाब्ता मैंने जो कांग्रेसमैन हैं उनको कोट किया हुआ है, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड कहा हुआ है कि हम ये कर रहे हैं और हम करेंगे और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान उनको रिहा करे, और अगर रिहा नहीं करेगा तो हम मज़ीद पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाएंगे।
ठीक, اوکے، تو انور اقبال صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں بطور ایک تجزیہ نگار کے، ہمیں بتائیے گا کیا جس طرح ابھی بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان مختلف دہشت گرد گروپوں کے خلاف جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اس میں وہ مصروف ہے، اور اس سے اگر ایسا ہوتا ہے، یہ کٹوتی ہوتی ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا ہے، تو پاکستان کی حوصلہ شکنی اس سے ہوگی، آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا اس سے پاکستان کی جو پالیسیز ہے ڈاکٹر افریدی کے حوالے سے، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے، اس میں تبدیلی آئے گی، یا پھر یہ کہ تعلقات خراب ہوں گے اور حالات جو ہیں وہ پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کے نیگیٹو امپیکٹ ہوں گے؟
دیکھیں، بات یہ ہے کہ مفادات ہیں پاکستان اور امریکہ کے اپنے اپنے، امریکہ کا ایک مفاد ہے اس جنگ میں خاص، اور وہ ہے کہ جو افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ وائنڈ اپ ہو، اور وائنڈ اپ ہوتے ہوئے اس کا خاتمہ اس طرح ہو کہ جس میں اگر طالبان کو شکست نہ بھی ہو تو انہوں نے جو وہاں سسٹم بنایا ہے، جو انتظامات کیے ہیں، جو وہ اسی طرح چلتے رہیں اور صورتحال جو ہے مزید خراب نہ ہو، اور افغانستان جو ایک طالبان سے الگ جس راستے پہ چل رہا ہے اس پہ چلتا رہے۔ پاکستان جو ہے شاید یہ سمجھتا ہے کہ افغانستان میں اس کو اپنے اثر و رسوخ رکھنے کے لیے کچھ لوگوں کا ساتھ دینا ہے، اور کم از کم امریکہ میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان، اور یہ دیکھیے ابھی جو پچھلے ہفتے کانگریس میں جو ہیئرنگ، اس میں کہا گیا کہ پاکستان جو ہے یہ جو حقیقی نیٹورک ہے اور دوسرے طالبان گروہ ہیں، ان کی اس لیے حمایت کرتا ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے اثر و رسوخ رکھنا چاہتا ہے۔ اب ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے مفادات جو ہیں ان اس چیز پر مشترکہ نہیں ہیں، ان میں اختلاف ہے۔ تو اب اگر دونوں ممالک اپنے تعلقات بہتر رکھنا چاہتے ہیں تو اس میں بیچ کا کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور پچھلا جو رویہ ہے وہ نہیں چلے گا، پچھلے رویے پہ اگر قائم رہے تو حالات میں اور کشیدگی پیدا ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے جس طرح کارروائی کی ہے دہشت گرد گروہوں کے خلاف، اس کارروائی میں مزید اضافہ ہونا چاہیے، اور جس طرح پاکستان خود کہتا ہے کہ ہم کسی کے خلاف کوئی امتیاز نہیں کریں گے، جو کوئی بھی دہشت گردی کرے گا اس کے خلاف ایکشن لیں گے، تو پاکستان کو یہ کام کرنا چاہیے، اور پاکستان کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ افغانستان میں پاکستانی سرزمین استعمال نہ ہو دہشت گردی کے لیے۔ ایک یہ پہلو ہے۔ دوسرے، امریکہ کو سمجھنے چاہیے پاکستان کی مشکلات کو سمجھنا چاہیے۔ پاکستان ایک سپر پاور نہیں ہے، ایک چھوٹا ملک ہے، اور اس کی فوج جو ہے وہ ایک حد تک ہی لڑ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب تک اتنے فوجی جو ہیں تقریباً 3,500-4,000 شہید ہوئے ہیں، اس کے علاوہ پاکستانی عوام شہید ہوئے ہیں بڑی تعداد میں، تو 50,000-60,000۔ تو اب وہ اس جنگ کو پاکستان کتنا پھیلا سکتا ہے؟ پاکستان کے ساتھ مل کے گفتگو کر کے کہیں گے چلے ٹھیک ہے، یہ پرائیورٹیز ہیں، آپ سب سے نہ لڑیں لیکن کن سے پہلے لڑیں، کن سے بعد میں لڑیں، یہ ہم مل کے طے کر لیتے ہیں۔ کچھ اس طرح کی بات نکالنی پڑے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو گروہ ہیں حکومت سے باہر بھی، خاص طور پہ ہمارے مذہبی گروہ، ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جو کھیل کھیلتے رہے ہیں ہم اتنے عرصے سے جہاد کا، اس سے سب سے زیادہ نقصان خود پاکستان کو ہوا ہے، اور یہ کھیل بہت عرصہ نہیں جاری رہے گا، ہمیں اس کو ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور ہمیں ایسا راستہ نکالنا چاہیے جس میں ہم دوسری دنیا کو قابل قبول ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ حال یہ ہو گیا ہے ہمارا کہ مجھے یاد ہے ہم وہ وقت بھی کہ جب آپ دنیا میں ہر جگہ آپ ایک پرامن مسلمان کے طور پر ویلکم کیے جاتے تھے، اور اب آپ دیکھیں میں اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں، حکومت کی پالیسیز اپنی جگہ ہیں، عام شہری کا کیا آپ دیکھیں، عام شہریوں سے ملے تو ان کا کیا رویہ ہے ہمارے ساتھ، آپ دیکھیں کہ لوگ ہم سے خوف کھاتے ہیں، لوگ ہمارے بارے میں عجیب و غریب خیالات رکھتے ہیں۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنا امیج چاہے غلط ہو، وجوہات غلط ہو، چاہے وہ امریکی غلط سمجھتے ہیں، چاہے یورپین غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہمیں اپنا امیج جو ہے بہتر بنانا ہے، ورنہ ہم اس دنیا میں نہیں رہ سکتے۔
اور ظاہر ہے وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اسٹیٹ کی لیول پر جو پالیسیز ہے اس میں تبدیلی جو ہے وہ لائی جائے۔ بہت شکریہ انور اقبال صاحب آپ کا، عارف جمال صاحب، بریگیڈیئر حامد سعید صاحب ہمارے ساتھ، اور لطیف افریدی صاحب، تمام مہمانوں کا شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ سامعین، ٹائم کم ہے، ہم جانا چاہیں گے بریک کے لیے بغیر، ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، یہاں امریکہ واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے آپ منسلک ہیں, مشرق وسطی کے امور کے ماہر ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب. جی ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, شام کے بحران سے متعلق اس وقت امریکی وزیر خارجہ جان کیری جو ہیں وہ مختلف ممالک کے ڈپلومیٹس کے ساتھ اس جنیوا میں بات چیت کے لیے وہاں موجود ہے, اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جو جنگ بندی ہے اس کو ری اسٹیبلش کیا جائے, کیا امکانات آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیے اس قسم کی جو اگریمنٹس ہوتے ہیں اور جو سیز فائرز بنائی جاتی ہیں اس کے لیے دونوں سائڈ جو ہیں وہ ایک بیلنس ہونا ضروری ہوتا ہے. اس وقت دونوں سائڈ میں بیلنس نہیں ہے, چونکہ رشین اور جو سیرین گورنمنٹ ہے ان کا پلہ اس وقت بھاری نظر آتا ہے, اور ان کا مقصد صرف یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ الیپو پہ قبضہ کر لیں, کیونکہ اگر وہ الیپو پہ قبضہ کر لیتے ہیں تو ان کو فنڈامنٹل ایک ایڈوانٹیج مل جاتی ہے. تو اس لیے ایسی کنڈیشن میں سیز فائر پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی کو دیکھتے ہوئے سیکرٹری کیری جو کوشش یہی کر رہے ہیں کہ وہ دوسرے ممالک جن میں خاص طور پہ سعودی عربیہ شامل ہے اور ترکی شامل ہے, ان کو اس طریقے سے استعمال کریں, ان کے اثر و رسوخ کو اس طرح استعمال کریں کہ وہ رشین اور جو سیرین گورنمنٹ ہے اس کے اثر کو کچھ حد تک کمزور کر سکیں تاکہ ایک بیلنس پیدا ہو جائے. یہ بیلنس جو پیدا اگر ہوگا تو اس کے لیے بہت سے کام کرنے پڑیں گے, اور خاص طور پہ جسے کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز کو بدلنا پڑے گا. اگر اسی قسم کی گراؤنڈ ریئلٹیز رہتی ہیں, ایک سائڈ کا پلہ اگر بھاری رہتا ہے تو پھر آپ بیلنس پیدا نہیں کر سکیں گے.
تو کیا جن کوششوں کا آپ نے ذکر کیا, جو سوچ ممکنہ طور پر جان کیری لے کے گئے ہیں ساتھ, اس میں کہاں تک انہیں کامیابی ہو سکتی ہے؟
دیکھیے یہ لمیٹڈ قسم کی کامیابی ہوگی, اس میں یہی ہوگا کہ ٹیمپرریلی کچھ سیز فائر ہو جائیں گی, لیکن چونکہ گراؤنڈ ریالٹیز ایسی ہیں کہ وہاں پر آپ کی گراؤنڈ فورسز جو ہیں جو آپ کو سپورٹ کرتی ہیں وہ اب کمزور ہو چکی ہیں, تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ ان کی پوزیشن کو اسٹرینتھن کیا جائے. اس کی دو طریقے ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ ان کو بڑی حد تک آرمامنٹ پرووائڈ کیا جائے جو کہ بڑا مشکل ہے, اور 250 جو امریکی سولجرز وہاں بھیجے گئے ہیں وہ صرف ISIS کے خلاف لڑیں گے یا القاعدہ کے خلاف لڑیں گے. اگر آپ کچھ القاعدہ کے ساتھ کچھ کمپرومائز ایسے کر لیں جس کے تحت القاعدہ آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے اور آپ کے ریبلز کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو, تو پھر ہو سکتا ہے کوئی بیلنس پیدا ہو جائے. اس کے بغیر مجھے کوئی امیجیٹلی کوئی سولوشن نظر نہیں آتا.
اوکے, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب شمالی کوریا کے حوالے سے ہے, اور وہ یہ کہ 36 سال بعد وہاں جو کانگریس ہے ان کا اجلاس ہو رہا ہے. تو یہ بتائیے گا یہ اجلاس اس وقت کیوں منعقد کیا جا رہا ہے اتنے سالوں بعد, اور کیا اہمیت ہے اس کی؟
دیکھیے ایک پہلے بات تو کہ یہ کیوں 36 سال کے بعد ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ ایک صرف جسے کہتے ہیں کاغذی قسم کی کاروائی ہے, اصل پاور جو ہے وہ کم اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھ میں ہے, یہ ایک ڈکٹیٹرشپ ہے. وہ صرف پارٹی کو اس وقت استعمال کرتے ہیں جب وہ اس قسم کے فیصلے کرنا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت میجر قسم کے چینجز آنی ہوں. تو اب دیکھنے کو یہ ہے کہ یہ جو 36 سال کے بعد اب نئی کانگریس بلائی جا رہی ہے, اس کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ جو نئی گورنمنٹ ہے اور جو اس کا جو ڈکٹیٹر ہے جو 39 سال کا ہے, اس کو اگلے 10, 15, 20 سال کے لیے اگر اپنی پوزیشن کو مضبوط رکھنا ہے تو کس حد تک پولیٹیکل پارٹی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو اس لیے یہ امید رکھنا کہ یہ کانگریس جو ہے اس کی وجہ سے کوئی کمپرومائز پیدا ہوں گے یا کوئی رپروشما ہوئے گا تمام دنیا کے ساتھ, اس کی امید نہیں ہونی چاہیے.
اچھا, یہ یعنی یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ شاید اس اجلاس پہ جو اسٹیٹ کی پالیسیز ہیں اس میں کوئی بڑی تبدیلی پر بات کی جائے اور وہ سامنے آئیں, تو ایسے امکانات آپ نہیں دیکھتے؟
میں اگر صرف یہی کہ دیکھتا ہوں کہ وہ اگر تبدیلی آئے گی تو وہ ایکسٹریمزم کی طرف ہوگی, وہ ماڈریشن کی طرف نہیں ہوگی.
اوکے, عراق کی صورتحال پر آپ, ایک منٹ ہے آپ کے پاس سر, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟
دیکھیں عراق کی تین مشکلات ہیں.
جی,
ایک تو بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پولیٹیکل اسٹرکچر ہے وہ پولیٹیکل بلاکس کے بیچ بنا ہوا ہے, وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس نہیں ہے. दूसरी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो गई हैं क्योंकि ऑयल कीमत गिर गई है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास ऐसे पैसे नहीं कि वो डिफरेंट किस्म के जो ग्रुप्स हैं उनको अपने हाथ में ले लें, उनको सारा कंप्रोमाइज़ पैदा कर ले। तीसरी मुश्किल ये आ जाती है कि चूँकि इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो गई हैं इसलिए मासेस जिनमें सेक्टेरियन ग्रुप शामिल हैं उनके ऊपर तकलीफ ज्यादा होती जा रही है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि मुक्तदा सदर के जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने अटैक किया है। उसका मकसद सिर्फ ये था कि गवर्नमेंट को ये बताया जाए कि अगर आप कंप्रोमाइज नहीं करते और नई गवर्नमेंट पैदा नहीं करते जो कि एक ऑटोक्रेटिकल एक टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट हो बनिस्बत एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट के, तो फिर वो इसमें सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन मुश्किल ये आ जाती है कि अगर आपने इस गवर्नमेंट को बदलना है तो फिर आप जो जो आपके जो पॉलिटिकल ब्लॉक्स हैं उनको आप कैसे कैसे कंट्रोल करेंगे, उन पर कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, बेहद शुक्रिया। आइंदा दोबारा आपसे बात होगी। इसके साथ ही शहनाज नफीस को वॉइस ऑफ अमेरिका से इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताहाए नज़र पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौक़िफ़ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।